की पाबंदी करना है और नहीं कर सकते इस काम को, लेकिन उनका हुक्म पाकिस्तान के जो दीगर मुस्तहिदीन के मुकल्लिद हैं उन पर भी जारी होगा या नहीं, वो आपने अभी सुन लिया सारे महाराजे की बात कि वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ मरबूत ब किश्वर ईरान अस्त, ये सिर्फ ईरान के मुल्क से रिलेटेड है, सिर्फ वहां पर नाफिज होता है, उससे बाहर नहीं। अच्छा, अब एक मसला, ये पिछली दफा भी एक बात आई थी तो किसी ने उस लिहाज से इसका रेफरेंस भी पूछ लिया। देखिए, एक तो मिर्ज़ा शिराज़ी बुजुर्ग, अब आज ये कौमा जानी वाले मसले, ये तो तंबाकू वाला मसला था, खैर खवातीन को कौमा जानी क्योंकि नहीं करती है, उससे भी इतना दिलचस्पी नहीं है, जबरदस्ती आपको सुनवाया जा रहा है, और ना ही आप में से कोई तंबाकू वगैरह खाने के अंदर इतना इंटरेस्टेड लगता है। तो बहरहाल खुद मिर्ज़ा शिराज़ी बुजुर्ग के अपने घर में कौमा जानी होती थी। देखिए, थोड़ा सा एक तारीख के लिहाज से भी अगर हमें बात पता चल जाए कि एतराज पिछली दफा भी बात आई थी, मुश्तहिद खुद क्यों नहीं करते या इनके अपने घर में ये तम सब चीजें क्यों नहीं होती, उनके अजीज अकारिब रिश्तेदार यानी खुद उन जगहों से क्यों दूर नजर आते हैं, एक एतराज होता है ना इसके ऊपर। तो अब देखिए, बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, बातें हैं, वो ये है कि मिर्ज़ा शिराज़ी के मुतालिक जैसे अभी आपने बात सुनी तम्बाकू के लिहाज से, लेकिन कितने उलामा ऐसे हैं जैसे आयतुल्ला मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक हायरी इस्फ़हानी, ये खुद फरमाते हैं कि, बल्कि इनकी किताब है बरसिए पैरामोन मवाकिब हुसैनिया, उसके सफा नंबर 45 है, बाकायदा पूरी किताब लिखी है आयतुल्ला मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक मुहद्दिस हायरी इस्फ़हानी, कह रहे कौमा जानी खुद आयतुल्ला शिराज़ी के घर पर होती थी, हत्ता के लिबासे कौमा जानी के पैसे भी वो खुद देते थे, और इसके अलावा आयतुल्ला शेख अब्दुल्ला सुबैती आमेली, इनकी किताब है रनाहुल असी, सफा नंबर 44 है उसका, उसमें फरमाते हैं कि मिर्ज़ा शिराज़ी बुजुर्ग तंबाकू वाले जो थे उनके बेटे मिर्ज़ा अली शिराज़ी, ये उनके बेटे, वो कहते थे कि मेरे वालिद हर साल कौमा जानी के पैसे खुद दिया करते थे, लोग उनके पास आते थे और कौमा जानी का लिबास या आलात खरीदने के पैसे उनसे लेकर जाते थे। और इसी किताब के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आयतुल्ला शेख अब्दुल्ला मामकानी, इनके घर पर कौमा जानी की तकरीब मुनक़िद होती थी यानी रस्म मुनक़िद होती थी। इसके अलावा आयतुल्ला मिर्ज़ा हबीबुल्ला रश्ती, इनके घर पर कौमा जानी होती थी। इसके अलावा आयतुल्ला सैयद मोहम्मद बहरुल उलूम, इनके घर कौमा जानी होती थी। और आयतुल्ला हुसैन मोतमदी काशानी, इन्होंने पूरी एक बहुत ही जखीम कई वॉल्यूम पर एक किताब लिखी है आजादारी सुन्नती शियान दर बुयूत उलमा व हौजा हाय इल्मिया व किश्वर हाय जहान, यानी पूरी दुनिया में उलमा के घरों पर जो आजादारी होती है, हौजा हाय इल्मिया में जो आजादारी होती है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में पूरे जहान में जो आजादारी होती है उस पर कई तहकीकी और तारीखी उन्होंने पूरी कई वॉल्यूम के अंदर किताब लिखी। उसमें आयतुल्ला हुसैन मोतमदी काशानी दूसरे जिल्द में फरमाते हैं कि अल्लामा मोहम्मद मेहदी बहरुल उलूम के घर रोजे आशूरा कौमा जानी हुआ करती थी, और दीगर उलमा भी वहां पर लिबासे कौमा जानी आकर हदिया देते थे और खुद भी कौमा जानी करते थे। और आयतुल्ला शेख हसन मुजफ्फर जो जिनकी किताब है नुसरतिल मजलूम, उसमें खुद फरमाते हैं, उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि आयतुल्ला शेख ताहा नजफ, इनके घर पर कौमा जानी होती थी। और इसी किताब के अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि आयतुल्ला शेख जवाद बलागी, इनके घर भी कौमा जानी होती थी। और इसके अलावा निराकी खानदान, मुल्ला अहमद निराकी, मुल्ला मेहदी निराकी, बाकायदा जो आलम बरज़ख़ को अपनी आंखों से, बहुत मुकद्दस खानदान खानदान निराकी गुजरा है, जिनकी किताब उरूजुस सादा वगैरह भी अखलाकियात की उर्दू में भी अवेलेबल है, उनके अपने घर में तमाम रसूमात कौमा जानी मुनक़िद होती थी। और पिछली दफा इनका भी जिक्र आया था कि आयतुल्ला हाफिज बशीर नजफी ने भी कहा कि मेरे सर पर भी कौमा जानी के निशानात हैं, पीठ पर भी कौमा जानी के निशानात हैं, और मैं कयामत में शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने शिफात का तलबगार हूं। और इसी तरीके से एक उनकी पिछली दफा तस्वीर आपको दिखाई थी आयतुल्ला सैयद मेहदी इमामी की। तो बहुत सारे, अब इसमें जो लोग वैसे एतराज करते हैं सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए कि देखिए तमाजानी हर आलिम हराम करार देता और कहीं नहीं होती, तो ये वाला اعتراض اس کو نکال دینا چاہیے کیونکہ اس کو تاریخ کے اندر موجود ہے. تو صرف فتوے کی حد تک رہیں, کس عالم نے منع کیا ہے کس عالم نے منع نہیں کیا, اس میں غلط بیانی کر کے کسی کو قائل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. جب پھر وہ جب بات پھر آپس میں وہ جھگڑے کا سبب بن جاتا, لوگ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ غلط بات بیان کی, وہاں تو قمازانی ہوتی تھی, تاریخی حوالے موجود ہیں پھر آپس میں پھر. تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے مومن کے درمیان جھگڑا وغیرہ. اب آ جائیے علماء کے فتاوے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اچھا اب دیکھیے جب آپ فتاوے دیکھیں گے اس طرح کے بہت سارے آپ کو اشتہارات نما دونوں طرف کے, جو اس کا ذوق رکھتے ہیں لوگ کہ اس کو حرام قرار دینا چاہیے, تو وہ سارے علماء کچھ تصویریں لگاتے ہیں اس کے سامنے, کچھ فتوے لگاتے ہیں. محسن الحکیم کی تصویر, امام خمینی, باقر الصدر مثلا, اور مہدی شمس الدین, اور عبداللہ جواد مغنیہ, اور رہبر معظم ناصر مکان, پوری سب کی تصویریں, اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے سارے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں. اچھا دوسرے جو جائز قرار دینے والا جو گروپ ہے, جائز قرار دینے والا, وہ بھی اسی طرح سے پوری تصویریں لگاتے ہیں سب کے سامنے فتوے اور لگاتے ہیں. اب جو عام شخص ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھائی یہ وہی تصویریں تقریباً کم و بیش اس والے کے اندر ہیں جو حرام ہیں, وہی تصویریں کم و بیش اس میں ہیں جو کہ حلال ہیں, کیا چکر ہے یہ آخر. اور دونوں طرح کے فتوے ان کو بعض اوقات نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں بہت سارے لوگوں نے کیا جال سازیاں کی ہیں دونوں طرف کی پارٹیز نے, وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو سامنے کلیئر کلیئر فتوے بالکل لوگوں کے آئیں. اس میں لوگوں نے کیا کیا کہ ہر شخص نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مسئلے کی ترویج کی. دیکھیے ہم یہاں پر دونوں طرح کے پہلو بیان نہیں کر رہے آپ کے سامنے, جو مراجع کے اختلافات ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں احترام کے ساتھ, اور جو قائل ہیں ان کی بھی باتیں بیان کر رہے ہیں, ان کے بھی نظریات بیان کر رہے ہیں, جو اس کے مخالف ہیں جو جوابات دیتے ہیں وہ بھی چیز بیان کر رہے ہیں. آپ خود جج کر سکتی ہیں, آپ کے سامنے صرف بات رکھی جا رہی ہے, جو بھی آپ کو اس میں, آپ خود صاحب عقل ہیں, لوگ صاحب عقل ہیں, خود اپنے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں کوئی جعلی فتوی ڈیزائن کروں اور کوئی ایک خاص مائنڈ سیٹ بنا کے آپ کے پاس آؤں اور صرف وہی چیز پروجیکٹ کروں آپ کے سامنے, تو یہ غلط اور انصاف کے خلاف ہو جائے گا. تو بہرحال اب یہ ہوا کہ اس کو اس طرح سے میڈیا کے اوپر پھیلایا گیا, اور اس میں کیا ہوا کہ عام مقلدین نے یا کچھ عام صاحب علم مولوی حضرات نے بھی مراجع کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے ان کے فتاحوں پر, دونوں طرف سے اس طرح سے ہونے لگا. اچھا اب دیکھیے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے فتاووں کا اختلاف. خود رہبر معظم کی جو آفیشیل ویب سائٹ leader.ir پہ جائیے, اس میں پورا ایک سیکشن ہے رہنمائے فتاوا. اس میں رہبر معظم نے تمام پوری ایک لسٹ اس کے اندر دی ہوئی ہے کہ ان مسائل میں میرا امام خمینی سے اختلاف. انہوں نے لکھا ہے پہلے ایک مسئلہ امام خمینی کا اوپر, کتاب کا حوالہ تحریر الوسیلہ توضیح المسائل جو بھی کتاب ہے, اور نیچے اپنا اختلافی نوٹ. یہ پھر اس طرح سے کر کے آپ نیچے پورا چلتے چلے جائیں گے, رائٹ سائڈ پہ پورا اس کا جو وہ ہے ساری لسٹ ہے, وہ اس کو آپ کلک کرتے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا امام خمینی سے رہبر معظم کا فقہی مسائل میں کیا اختلاف. کتنے ایسے مسائل میں اختلاف ہے دیکھیے, بڑے شہروں میں مثلا مسافر ایک محلے سے دوسرے محلے میں نماز قصر ہوتی, امام خمینی کا مسئلہ تھا, رہبر نے اختلاف کیا اور کہا نہیں شہر میں جتنا بھی آپ گھومتے رہے نماز قصر نہیں ہے اپنے شہر میں. امام خمینی نے مثلا قمازنی کو حرام قرار نہیں دیا تھا, رہبر معظم نے حرام قرار دیا. امام خمینی نے اس سلسلے میں کوئی قانون سازی نہیں کی تھی, رہبر معظم نے قانون سازی بھی کر دی اور وہاں پہ باقاعدہ اس کا قانون بنا دیا. تو اب کوئی یہ کہے کہ جناب دیکھیے امام خمینی اس زمانے میں ڈر گئے تھے, رہبر نہیں ڈرے, تو یہ اس کا غلط بات ہو جائے گی. دیکھیے مراجع ہمارے کبھی بھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے, نہ ولی فقیہ ڈکٹیشن لیتا ہے نہ مراجع ڈکٹیشن لیتے ہیں. جو اپنے ان کے استنباط سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے قرآن و حدیث سے, اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. ان کو کوئی ڈکٹیشن دے نہیں سکتا, ورنہ اس سے پہلے کہیں پہلے تشیع ختم ہو چکی ہوتی, ظالم لوگ حکمرانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہوتی جو اپنے من پسندیدہ فتوے لوگوں سے لے لیا کرتے تھے. اب دیکھیں مثلا کوئی کہے کہ آغا خوئی مثلا ہے, وہ امور حزبیہ میں صرف تقلید جو ولایت فقیہ کے قائل تھے, وہ کہتے تھے بہت چند امور ایسے ہیں کہ جس میں ولی فقیہ کا حکم نافذ ہوگا. اب آغا خوئی جیسا عالم اب ان کی کوئی تقریر نکالے, ان کی ایک ویڈیو بنا لے اور سب لوگوں کو دکھائے کہ دیکھیے آغا خوئی جو کہہ رہے ہیں صرف وہ والی بات صحیح ہے, باقی سارے مجتہدین غلط کہہ رہے ہیں, بالکل غلط ہو جائے گا. دیگر مہاراجی کا اپنا نظریہ ہے, امام خمینی کا الگ نظریہ تھا. تو یہ والا جو پریکٹسز شروع ہو گئی ہیں کہ ہم اپنے پسند کی کوئی چیز نکالیں اور دوسرے تمام کے اوپر اس کو اپلائی کر دیں کہ بس اسی بات کو ماننا ہے اور نہیں دوسرے کو نہیں کی بات نہیں چلے گی, تو یہ غلط اس میں چیز ہو جائے گی. جیسے کوئی آغا خوئی کے لیے نظریات بیان کرنے لگے, کوئی مثلا صرف آغا سیستانی کی کوئی چیز نکالے اور کہے صرف یہی سب کو ماننا ہے اور سب کے اوپر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دے, تو یہ نہیں, ہر شخص اپنے مجتہد کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. اس میں سب سے بڑی غلطی وہی کہ عوامی فورم پر فتاوے کے دلائل اچھالے جانے لگے اور پھر اعتراض کیا جانے لگا, مجتہد نے یہ کیسے کہا, فلاں چیز ایسے کیسے کہہ دی انہوں نے, یہ تو فلاں جو ہے اس چیز کے خلاف ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ خلاف ہے نہیں, مجتہد کا علم اتنا زیادہ آپ سے آگے ہے کہ آپ کے تصور میں بھی اتنے معمولی اعتراضات ہیں کہ باقاعدہ درس خارج میں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی درس خارج دیتے تھے, جو وہاں لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں ان کے طالب علم کہ کوئی علماء میں سے بھی کوئی سوال کرتا تھا اور سوال ذرا سطح یعنی عمومی نوعیت کا ہوتا تھا, یعنی اتنی درس خارج ہو رہا ہے اور آپ کوئی بہت ہلکا قسم کا سوال کر لیں تو کہتے تھے میں اس کا جواب نہیں دوں گا, فلاں جو صاحب بیٹھے ہوئے وہ اس کا بعد میں جواب دیتے. تو اتنے چھوٹے لیول کے اوپر والے لوگ اتنے بڑے بڑے علماء کے اوپر اگر اعتراضات وارد کریں گے تو یہ مسئلہ بہت آگے چل کر خراب ہو جائے گا. اب ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سارے مجتہدین کے نظریات رکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے ہم رہبر معظم سے شروع کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے بالکل جس طریقے سے میز کے اوپر یہ موبائل فون رکھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, اس طرح سے آپ واضح طور پر ہر شخص کا فتویٰ پہچان لیں گے کہ کیا ہے. پھر آخر میں جب ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوگی تو آپ کو چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی اور آخر میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.
خلاف من میدانم کہ حالا یہ عده خواهم گفتش کہ آقا فلانی حقش بود, اسم کامره نمی آورد, چیکار داشتی شما حالا میزدن؟ نه آقا نمیشه, کار غلطی است. یه عده اما ها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون, خون ها رو بریزن که چه؟ که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ تو سر زدن عزاداری است. شما نگاه کنید ببینید کسانی که یک مصیبتی براشون پیش میاد تو سرشون میزنن, تو سینهشون میزنن, این عزاداری است, عزاداری معمولی است. اما کجا شما دیدید که یه نفری به خاطر مصیبت عزیزترین عزیزانش بیاد با شمشیر بزنه تو مغز خودش و خون بریزه از سر خودش؟ این کجا عزاداری است؟ این جعلی است. اینها چیزایی است که از دین نیست, بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود, نمیتوانستن بگویند. امروز روز حاکمیت اسلام است, روز جلوه اسلام است. نباید کاری بکنیم که جامعه اسلامی برتر, یعنی جامعه محب اهل بیت علیهم السلام که مفتخرند به نام مقدس ولی عصر ارواح نافدا, به نام حسین ابن علی علیه السلام, به نام امیر المؤمنین علیه السلام, این جامعه در نظر مسلمان های عالم و غیر مسلمان ها به عنوان یک گروه آدم های خرافی بی منطق معرفی بشن. من حقیقتا هر چی فکر کردم دیدم من نمیتوانم این مطلب رو که قطعا یک خلاف هست, یک بدعت هست, این رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونم, نکنن این کار رو, بنده راضی نیستم. من قلبا اگر کسی تظاهر به این معنا بکند که بخواد کمه بزند, قلبت من از اون ناراضی هست. این قطعا خلاف است. این امام حسین به این معنا راضی نیست. من نمیدونم از کجا کدام سلیقه ها اینها رو همینطور هی میآورد داخل جوامع اسلامی ما, جامعه انقلابی ما.
تو آپ نے رہبر معظم کا پورا نظریہ اس کے اندر سنا. اچھا یہ ایک نظریہ ہو گیا. اب مراجع قم میں ہی سے آیت اللہ وحید خراسانی, ان کا بھی نظریہ آپ سنیے.
وای بر اون کسانی که در این شاعر خدشه کنند, بیدار باشید مردم ایران, بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینی را سوز کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها این سین زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیچه که نیست. فقیه گیه فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه بشه. اینه فقیه، فقاهت اینه. آهسته گریه کن، این غلط ها چیه؟ محقق ناینی همون فحلیه، اون فحل کسیه که افتخار فقهاء بزرگ اینه که دقائق لباس مشکوک او را بفهمن. چنین فحلی میگوید سینه زدن، زنجیر زدن برای سید و شهدا، حتی اگر خون جاری بشه جایزه. جواد در اینجا جواد به معنای اباحه نیست. شما که اهل فقهی، این فتوا فتوای چه فحلیه؟ بعد که این فتوا رو صادر میکنه اعظم مذهب، اکابر دین مثل سید محسن حکیم با اون مستمسکش زیل این فتوا می نویسد فتوای شیخ ما بالاتر از اینه که محتاج به امضای مثل منی باشه. مثل فقیه شاهرودی میگه حقون فی کمال تحقیر، مثل تمام اعظم تا برسه به اونها که اینجا خوابیدن استوانه فقاهتن. این حائریه که فتواش اینه، اگر بزنن به سینه، زنجیر، تیغ، خون بیاید، هیچ اشکال نداره.
تو واضح طور پر انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. یہ بالکل ایک الگ فتویٰ ہے. آیت اللہ وحید و خراسانی قومی کے ہیں، لیکن ان کا فتویٰ رہبر معظم سے اس لحاظ سے بالکل الگ ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بات اور بیان کر دی جائے، ایک بات اور اس کے اندر کہ رہبر معظم سے بیان سے ریلیٹڈ جو انہوں نے اس پہ دیا تھا، ایک بالکل غلط بات، اس طرح کی ایک پوسٹ بنا کے کسی نے ان کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر لگائی جو بالکل غلط، جھوٹ اور بہتان. اب دیکھیے، میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ ان کی تصویر لگا دی جائے اور کوئی بھی ان سے بات منسوب کر کے لکھ دی جائے، ہر شخص کو بڑے آرام سے اب تک یقین کر لیتا ہے. مثلا ایران کے سب سے بڑے مذہبی رہنما امام علی خامنہ نے اپنے فتوے میں کہا کہ ماتم گمراہ کن، معاذ اللہ کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایک مکروہ قبیح قابل گرفت گناہ ہے، اس سے بچا جائے. یہ ہاتھ کے ماتم کے لیے نہیں کہا ہے اس نے، لیکن ایسا پیش کیا، صرف قامہ ذہنی سے ریلیٹڈ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ رہبر کے اوپر ایک بہتان باندھا گیا اور اس طرح سے اس کو کر کے پھیلایا گیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان سے متنفر ہوں اور حکومت اسلامی کو ایک نقصان پہنچایا جائے، ایسا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے کہ عمومی ماتم کو انہوں نے منع کیا ہو، صرف اور صرف قمہ ذہنی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے۔ اچھا، ابھی ایک بات اور اس کے اندر کہ یہاں پر تو دیکھیے بہت سارے ایسے مسئلے ہوئے کہ لوگ آپس میں بہت لڑنے لگے، جبکہ خود رہبر معظم اس کے قائل ہیں کہ باقاعدہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اس کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے ولایت فقیہ جیسے نظریے کا، یہ تو بہت چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے ایک لحاظ سے زنجیروں کا حکم وغیرہ کا، تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص استدلال اور برہان کے ذریعے ولایت فقیہ کو قبول نہ کرنے کے نظریے تک پہنچ جائے تو وہ معذور ہے، یعنی اس کو آپ سب و شتم کا نشانہ بنانا، اس کو برا بھلا کہنا کہ وہ اس نظریے کو نہیں مانتا۔ عام طور پر اس طرح سے لوگ اس کو ایک جذباتی مسئلہ بھی بنا دیتے ہیں۔ خود رہبر معظم نے ایک فتویٰ باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دلیل و برہان اس کے پاس ہے جیسے دیگر مجتہدین کے پاس ہے، وہ ولایت فقیہ کے اتنے اختیارات کے قائل نہیں یا اس کو مخصوص امور میں جاری سمجھتے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر اعتراض کرے۔ وہ فرماتے ہیں وہ دلیل و برہان اپنے پاس رکھتا ہے، لہٰذا اس کو معذور سمجھا جائے گا اور اس کو کوئی یعنی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت اللہ وحید خراسانی، تو لوگوں نے بہت زیادہ مشہور کیا اور ابھی تک اس فہرست کے اندر آیت اللہ وحید خراسانی کا نام لکھتے ہیں کہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے کافی استفتات اس پر ہیں، جس میں تیغ زدن در عزائے سید الشہداء، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر یہ نفس پر بہت زیادہ تکلیف کا باعث نہ بنے تو جیسے کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری نے فرمایا ہے بلا اشکال جائز ہے، بلکہ باعث موجب اجر و ثواب بھی۔ دو فتوے ہیں، ایک میں انہوں نے تائید کی ہے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فتوے کی اور کہا ہے کہ قمے کا ماتم، تیغ کا یا چھریوں کا ماتم جائز ہے، اور دوسرے فتوے کے اندر انہوں نے آیت اللہ نائنی کے فتوے کی تائید کی ہے جو شاعر حسینیہ میں انہوں نے دیا تھا کہ یہ فتویٰ میری طرف سے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اچھا، خود آیت اللہ نائنی نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ ایک تو بہت بڑا فتویٰ ہے، وہ تو ہم ابھی آپ کے سامنے نہیں، اس میں جو قمہ ذہنی سے متعلق بات ہے تو اس میں آیت اللہ نائنی نے یہ کہا ہے کہ جسم سے اپنی پیشانیوں سے تلوار مار کر خون نکالنا یا قمہ مار کر خون نکالنا فل اقوا، یعنی اقوا یہ ہے، اقوا فتوے کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بس زیادہ شدید نقصان اس سے نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی۔ اور پھر آیت اللہ نائنی کے فتوے کو انہوں نے کہا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ دوسرا آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ جیسے کہ فقیہ اور موسس حوزہ علمیہ قم جو ہے انہوں نے کہا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ عبد الکریم حائری نے جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم قائم کیا تھا، ان کا خود ایک پورا ایک فتویٰ ہے اس پہ، جس میں انہوں نے تدبیر کو جائز قرار دیا ہے پورا، کہیں پہ بھی ان کا فتویٰ آپ نکال لیں، جو 1355 ہجری میں شیخ عبد الکریم حائری نے دیا تھا، اس کی بھی انہوں نے تائید کی ہے۔ اور الگ سے شیخ عبد الکریم حائری کی جو کتاب ہے منتخب المسائل، جو تہرانی کی چھپی ہوئی، اس میں ان سے باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سروں پر تلوار مار کر یوم عاشورہ قمہ ذہنی کرنا جائز ہے یا نہیں، تو وہاں سے جواب یہ ہے کہ جائز ہے، بس زیادہ شدید نقصان اس سے نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو واضح طور پر آیت اللہ وحید خراسانی کا یہ نظریہ ہے۔ اچھا، اب دوسرے مراجع آیت اللہ صادق روحانی،
سماحة المرجع السيد صادق الروحاني حفظكم الله، ما هو رأيكم في إقامة الشعائر الحسينية مثال التطبيع وضرب السلاسل بالسكاكين أو بغيرها والمشي على النار وغيرها؟
اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک الگ بالکل اس سلسلے میں نظریہ ہے آیت اللہ صادق روحانی کا، وہ تو اس کو مستحب سمجھتے ہیں بلکہ۔
بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، آج کل امام حسین کی شعائر میں مختلف فتوے علماء سے صادر ہو رہے ہیں. مختلف صرف دو فتوے. بعض علماء سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ زور سے ماتم کرو، نہ زور سے چیخو، نہ زور سے بلے کوئی حرکت، نہ اچھلو بھی، جسے بلے یہاں عراقی میں عادت ہے کہ جس کو آپ وہاں کچھ اور مانا کہتے ہیں، یہاں اس کو حوصہ کہتے ہیں، وہ بھی نہ کرو. بالکل چلو اس طرح خاموشی کے ساتھ یہ، اور اس کے علاوہ جو بھی حرکتیں ہیں وہ اس میں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اس میں اسلام کی کمزوری وہن، یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اسلام میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، لوگ انسان اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے نفرت ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں. میں جو وہ کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہو، کوئی بھی ہو، ان کی شخص کا ہم احترام کرتے ہیں، ولیکن ہمیں اپنے مطلب کو ظاہر کرنا ہے. وہی میرے نزدیک میں نے روایات میں فکر کی ہے، وہ میں اپنے بچوں سے مطالبہ کروں گا کہ وہ بھی فکر کریں. بہت نادر اور کم روایات ہیں امام حسین کے مصائب کے بارے میں جس میں طریقہ اظہار مصیبت ذکر کیا گیا ہو، بہت کم ہے، بہت کم ہے. ہو سکتا ہے 100 میں 1 یا 200 میں 1، یہ نسبت ہے. ساری روایات میں صرف حکم ہے کہ مصیبت کا اظہار کرو، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو اظہار کرو. جس طرح میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ہر قوم و ملت، ہر قوم و ملت کا طریق خوشی اور طریق غمی مختلف ہوتا ہے، طریق احترام اور غیر احترام مختلف ہوتا ہے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی عادات، اپنے طریقے سے ساتھ امام حسین کی مصیبت کا اظہار کریں، وہ اس میں امام آئمہ علیہ السلام کی اطاعت ہوگی. البتہ ایک قاعدہ اس میں رہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت کہ جس سے خدا نے منع کیا ہو، وہ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر عورتیں اور مرد جمع ہو کے بغیر پردے کے اکٹھے مثلا ماتم کریں، زنجیر ماریں، حرام، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی بہت سی حرکت ہے، جیسے بات جہاں عراق میں ہو رہا ہے، آئمہ کے نام پہ بت بنا دیتے ہیں، پھر ان سے میرے تبرک لیتے ہیں، ہاتھ میں کہ اللہ ما صلح، غلط ہے. اس کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے. تو لہذا ان تمام روایات سے میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہر طریقے سے ہم امام حسین کی مصیبت کا اظہار کریں گے، ان کے اس یاد کربلا کو زندہ کریں گے، بشرطے کے شریعت میں اس سے نہیں وارد نہ ہوئی ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ کامہ زنی یا زنجیر زنی سے اسلام کی توہین ہوتی ہے، آیا یہ حرکت توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہ شبہ موضوعیہ ہے. اس میں ہر انسان عقل مند کا اپنا فریضہ ہے کہ اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھے کہ یہ توہین ہے تو نہ کرے، اگر توہین نہیں ہے تو کرے. اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے، موئی صاحبان یاد رہے، اس میں تقلید نہیں ہے. مثال کے طور پر گلاس ہے، اس میں مائی پانی ہے، ایک خیال کرتا ہے کہ اس میں نجاست گر چکی ہے، دوسرے پتہ کہتا ہے نہ کوئی نجاست نہیں گری. یہ جو ہے جس کو عقیدہ ہے کہ اس میں نجاست پہ چکی ہے، اس کے لیے پینا حرام ہے، اور جو کہتا ہے نجس نہیں ہے اس کے لیے پینا جائز ہے. اس طرح تمام موضوع، حتیٰ نکاح اور طلاق میں بھی ہر ایک اپنے موضوع کا پابند ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے. کسی بھی تکلیف نہیں, خود عقل سے سوچو آیا اس میں اسلام کی توہین ہے یا نہیں, اسلام کو ضعف ملتا ہے یا نہیں ملتا. ان کو پتا نہیں ہے آج سے 100 سال پہلے تقریباً سارے پاکستان میں, سارے پنجاب میں صرف 3 آدمی شیعہ تھے, 2 مرد اور 1 عورت. انہی ماتم سینہ زنی ماتم سے اس وقت صرف پاکستان میں تقریباً آدھے پاکستان تقریباً شیعہ ہو چکے ہیں. یہ وہن ہے, یہ کمزوری ہے, یہ نشر اسلام ہے. باقی یہ کہنا کہ آواز بلند نہ کرو, یہ نہ کرو, اس کا اس میں جواب ہو گیا. جب تک کہ ہم اس کو امام حسین کی مصیبت کا ایک اظہار کا طریقہ سمجھتی ہیں اور شریعت سے اس کی طرف سے کوئی نئی وارد نہیں ہوئی ہے تو ہم کریں. جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, وہ آیت لائے, روایت لائے, کسی نے کہا ہو, کسی روایت میں ہو کہ سینہ زنی جائز نہیں ہے, یا رونا چیخنا جائز نہیں ہے, یا جلوس نکالنے جائز نہیں ہے. افسوس ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے, وہ فتویٰ دیتے ہیں حرمت کا اور مجھ سے دلیل مانگتے تم جواز جائز ہونے کی دلیل دو. ارے کہاں, کس حوزے میں پڑے ہو تم؟ اصالت الحلیہ, اصالت الرباح, آدھا تجریح جاری ہوگی تمام موضوعات, موضوعات میں بار بار کہہ رہا ہوں, موضوعات میں. لہذا میرا فتویٰ اور میرے محترمین اساتیز کا فتویٰ, مثل جیسے سید کھوئی اور سید محسن حکیم رضوان اللہ تعالی عنہ, کہ خوب زنجیر مارو, خوب مارو, خوب مارو, خوب کام آزانی کرو, خوب کام آزانی کرو, خوب زانو زانی کرو, جب تک یہ مصیبت اہل بیت کو اظہار کا طریقہ ہے. اس کو جو منع کرے گا ہم اس کو کم از کم یہ کہیں گے, کم از کم, اس سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کہیں گے, کم از کم کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں, اپنے سر پہ مار رہا ہوں, اپنے سر کو محفوظ رکھو. کم سے کم ایسے آدمی کو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے سر کو محفوظ, اپنے سر کو محفوظ رکھو, میں تمہارے سر پہ نہیں مار رہا ہوں. اب اعتراضات کیے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ زخم لگائے جاتے ہیں. ارے یہ بچوں کو تربیت کے لیے ہے, جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو آپ تھپڑ مارتے ہیں نماز کے لیے, کیا مارتے ہیں؟ یہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے, کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑے. ہم اس کے سر پہ چھوٹا سا سوئی جتنا زخم کرتے ہیں تاکہ اس کو امام حسین کے غم میں خون بہانے کی عادت ہو جائے. جس طرح نماز سکھانے کی 7 سال کا ہو جائے تو ہم اس کو تھپڑ بھی ماریں گے, اس کو چھڑیوں سے بھی ماریں گے اگر اس نے نماز کو چھوڑا. تو اسی طرح ہم امام حسین کے غم میں بھی بچوں کو, بچیوں کو نلے, اس پہ ہم ان کو گر کے برانگیختہ کریں گے تاکہ وہ اس حال کے بعد روایت, بعض روایات میں ہے ایک امام عشام کے سامنے شیعہ بیٹھے تھے, وہ شاعر قصیدے پڑھ رہا تھا امام حسین کے ہمیں, مولا نے اپنے شیعہ سے کہا مسجد پہ نہیں رو رہے ہو؟ اس نے ہاتھ کھڑتا آنکھوں سے اٹھایا کہا مولا دیکھو رو, کہتا ہے ایسے نہ رو, چیخے مار کرو. اللہم ارحم تلک السرقۃ التی کانت من اجلنا, خدایا اس چیخوں کو پر رحمت نازل کر جو اہل بیت کے لیے ہوتی ہیں. تو لہذا تمام بر صغیر کے لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ خوب زنجیر مارو, خوب زنجیر مارو, خوب کم آزانی کرو. جو آپ کو منع کرے کم از کم اس کو یہ کہو میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں, اپنے سر پہ مار رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حسین کے گھوڑی کی شبی ہم دنیا میں لے جائیں گے, دنیا کے ہر خطے میں لے جائیں گے, دنیا کے ہر خطے میں ہم اپنے سروں کو زخمی کر کے میں نے پیش کریں گے جناب زہرا کے سامنے تاکہ ہمارے لیے وہ شفاعت کرے. کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ خون کا کسی کو دو, کسی محتاج کو وہ بھی دو, یہ بھی دو. امام حسین کو 2-3 قطرے, اس کو بوتل پوری دے دو, تمہیں ہدایت دے پوری بوتل دے دو اس کو، اس کو امام حسین کو دو قطر خون کے بس. اور آئے جہاد میں جاؤ، جہاد میں تو مجاہد نہ صرف اپنے خون کے قطرے دیکھ رہا، اپنی جان کو دے رہا ہے، دے وہ. لیکن امام حسین کے حق میں دو تین قطرے خون سن کے بخل نہ کرے. یہ میرا فتویٰ ہے، جو اس کے علاوہ میری طرف نسبت دے گا، جیسے کہ مجھے پتا چلا ہے بعضوں نے کربلا میں بعض زائرین کے سامنے کہا ہے کہ فوج کا فتویٰ بلا کر یہ نہیں ہے، ایسی جھوٹ بولا ہے اس نے، میں اس کو قیامت کے دن اس سے پوچھوں گا، کیونکہ یہ میری شخص پر اعتراض نہیں ہے، میرے مذہب پر اعتراض ہے. آڈر دیتا ہوں، خوب زنجیر مارو، خوب زنجیر مارو، خوب زنجیر مارو، خوب کام آدانی، خوب کام آدانی، آنکھ پہ بھی خوب ماتم کرو، خوب ماتم کرو. خدا ان دے عالم آپ کے پاؤں کو نہ صرف دنیا کی آتش سے آگ سے محروم رکھے، بلکہ آپ کے پاؤں کو جہنم کی آگ سے بھی محروم دور رکھے گا انشاء اللہ تعالی. یہ ہے میرا فتویٰ ہے اخواتی و اولادی، یہ میرا فتویٰ ہے، اس میں کوئی تبدیل، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، اس کو میں جریمہ سمجھوں گا اور اس کا محاسبہ کروں گا، اس کو پکڑ کے قیامت کے جناب زہرا کے سامنے کھڑا کر دوں گا کہ یہ زہرا، یہ شخص مجھے تیرے بیٹے کے خوب خون آلود کپڑے کو کی مصیبت کو بیان کرنے سے، رائج کرنے سے مانع ہوتا تھا. اس کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی وہ خود جانتا ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے دوبارہ ہم عربی کو پلٹائیں، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم انصرنا من يعارضنا في شعائر الحسينيه، اللهم وفقنا لإقامة شعائر الحسينيه بكل ما نتمكن، بكل ما نتمكن، بكل ما نتمكن.
تو یہ سب سامنے آپ کے فتوے آ رہے ہیں، کون اس وقت کیا کہہ رہا ہے. اب آ جائیے آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے متعلق دو طرح کی باتیں گردش میں، دو طرح کے گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی بھی اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور پورے ان کے کچھ ایسے چیزیں ان کی پیش کرتا ہے کہ جو کہ قوم زنی کے متعلق انہوں نے نہیں کہی ہیں، اور اس کو پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ حرام کہتے ہیں. ایک گروہ یہ. دوسرا گروہ کچھ فتاوے ان کے دکھا کر کہتا ہے کہ وہ جائز کہتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ چیز جائز ہے. پہلا گروہ تو مکمل غلط ہے اور دوسرا گروہ آدھا غلط ہے. پہلا گروہ یوں غلط ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے کبھی بھی قامہ ذہنی کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ لبنان کے ایک عالم اسد قصیر، ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش میں ہے، اور ان کو یہ اس طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے وکیل ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ وکیل ہونے سے مسئلے کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے. لوگ وکیل ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہر چیز جو بھی بتائے گا ہمیشہ بالکل صحیح بتائے گا، اگرچہ جو صحیح طور پر وکلا ہیں اور اتنا علم رکھتے ہیں وہ صحیح بھی چیزیں بتاتے ہیں. لیکن بہرحال اسد قصیر، انہوں نے تو باقاعدہ قسم کھا کے کہا کہ آیت اللہ سیستانی جو ہیں، ایک ویڈیو ہے ابھی بھی میرے پاس اس وقت نہیں ہے ورنہ وہ بھی آپ کو دکھاتا، لیکن انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کہ وہ حرام کہتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک اشتباہ ہے اسد قصیر. اچھا، کچھ فتاوے آیت اللہ سیستانی کے ایسے دیے گئے ہیں پہلے جس سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، جس سے ان سے خون نکالنے کا مسئلہ. مثلا ان سے پوچھا گیا کہ اعضائے سید الشہداء میں زنجیر سے ایسی ضرب لگانا جو کھال کا رنگ سرخ کر دے یا سیاہ کر دے بلکہ خون نکلنے کا سبب ہو جائے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر ضرر بلیغ یعنی بہت زیادہ نقصان کا سبب نہ بنے تو جائز ہے، بہت زیادہ نقصان کا سبب نہ بنے تو جائز ہے. اور ایک اور جو شبکت السراج جو ایک ویب سائٹ ہے جس میں ہزاروں فتاوا ہیں ان کے کنز الفتاوا کے نام سے، اس میں بھی ان سے یہ سوال پوچھا گیا، سوال نمبر 104، کہ زنجیر سے ضرب لگانا یا سینہ زنی مثلا کرنا اور یا مثلا آگ کا ماتم کرنا عزائے سید الشہداء میں کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے شدید ضرر بلیغ نہ پہنچے، اور کوئی جسم کا کوئی عضو ضائع نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، پھر کیا جا سکتا ہے اور پھر منع نہیں، یعنی آگ کے ماتم کی بھی انہوں نے اس لحاظ سے اجازت دی. لیکن اب جو بھی یہ پہلے کے ہیں جو فتاوے تھے، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آیت اللہ سیستانی کی، اور مسلسل اسد قصیر بھی لبنان کے عالم ہیں اور یہ بھی آغا سیستانی کے جو مکتب ہے، جو ان کا آفس ہے لبنان کا، وہاں سے بھی فتویٰ الگ سے بھی جاری ہوا اور الگ سے بھی آپ بھی اگر لکھیں تو یہ وہاں سے یہی آئے گا کہ آپ تدبیر کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ ان کے آفس کی طرف سے جواب آیا کہ آیت اللہ سیستانی نے پہلے بھی تاکیدن یہ بات کہی ہے، بار بار کہی ہے، مرارن و تکرارن، یعنی بار بار مختلف جو زائرین آتے ہیں ان کے مجموعوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے کہ بعض مصلحتوں کی بنا پر ہم نے تدبیر کے سلسلے میں کسی موقف کو اختیار نہیں کیا ہے، لا تحلیلن ولا تحریمن، نہ حلال اس کو کہا ہے نہ اس کو حرام کہا ہے، اور جو کوئی بھی ہم سے اس بات کو منسوب کرتا ہے کہ ہم نے اس کو حلال کہا ہے یا حرام کہا ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے. یہ بات تو ان افراد کو کہ جو کہ اسد قصیر کی اس ویڈیو کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، نشر کرتے ہیں، ان کو یہ کام روک دینا چاہیے. باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر آیت اللہ سیستانی نے اس میں اپنے توقف کا ایک نظریہ پیش کیا ہے. اچھا، اب ایک ہے جو جائز کہتے ہیں آغا سیستانی کے حوالے سے، وہ ایک چیز کو پیش کرتے ہیں، وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر ایک سوال ہے. تو جائز کہنے والے بھی غلطی کرتے ہیں کہ زنجیر کا ماتم جو ہندوستان اور پاکستان میں معمول ہے شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم. تو آغا سیستانی کا جواب لکھا ہوا، ان کے لیے معمول اور رائج طریقے سے عزاداری کرنا بہتر. لوگ کہتے ہیں دیکھیے واضح طور پر زنجیر زنی یہاں پر تو ہوتی، پھل والی زنجیر، تو انہوں نے تو جائز کہا ہے. نہیں، یہ اس سوال کا جواب نہیں دیا. جو بھی فتاوی کو سمجھتے ہیں وہ کہ اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا، اور اس سے زنجیر اور قمع زنی کا جائز ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. اچھا، کچھ اور ہیں، کچھ انگریزی استفتاد بھی بہت زیادہ، جس کے اندر انہوں نے مقصد عزاداری کو واضح کیا ہے، وہ پیش کیا ہے. تو انہوں نے کہا کیونکہ مقصد عزاداری مثلا زنجیر و قمع سے پورا نہیں ہوتا تو لہٰذا آغا سیستانی اس کے خلاف ہے. یہ بہت انگریزی فتویٰ بھی بہت اس کے اندر مشہور ہو رہا ہے. یہ بھی زنجیر و قمع زنی کے خلاف فتویٰ نہیں ہے، نہ وہ حمایت والا فتویٰ صحیح تھا، یعنی صحیح تھے مراد فتویٰ تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کا اطلاق اس کے اوپر صحیح نہیں ہے، اور یہ والا بھی نہیں. کچھ اس طرح سے لگائی جاتی ہیں پوسٹیں بنا بنا کے کہ دیکھیے آقا سیستانی کے نزدیک عزاداری صحیح کیا ہے، کہ ہر وہ کام جو عزاداری کو نقصان پہنچائے اس سے اجتناب کیا جائے. باقاعدہ کتاب کا بھی نام ہے کہ سید حسین محمودی کی مسائل جدید از دیدگاہ علماء مراجع تقلید، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. اب ہر وہ کام جس سے عزاداری کو نقصان پہنچے تو خود بخود اس سے لوگوں نے ازیوم کر لیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ زنجیر و قمع زنی آقا سیستانی کے فتوی میں جائز نہیں. یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. اچھا، اب دیکھیں اسد قصیر نے جو اشتباہ کیا وہ باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے ایک بیان جاری کیا، پھر پوری دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہو گیا، سرکولیٹ ہو گیا. یہ اس کا باقاعدہ آغا ہاشم الہاشمی جو کویت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو آ کر رد ان کو کرنا پڑا. آغا سبا شبر، یہ مسائل فقہ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو آ کر رد کرنا پڑا ان کی بات کا. اور خود عراق کے جو اوقاف جعفریہ ہیں ان کے سربراہ جو ہیں سید الال موسوی، انہوں نے باقاعدہ اس کو آ کر رد کرنا پڑا، اور باقاعدہ ایک لحاظ سے ایک پریس کانفرنس ٹائپ کی بلانی پڑی اور ان کی اس بات کا رد ہوا کہ انہوں نے کوئی فتویٰ حرام ہونے کا دیا. تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں ان باتوں کو اسپریڈ کرنے سے اس کو روکنا چاہیے. اچھا، آغا سیستانی کے حوالے سے اور بہت عجیب عجیب باتیں نشر کی جا رہی ہیں. مثلاً ایک نے پوسٹ بنا کے اس پہ لگائی، اس کو پھیلایا خوب، 61 ہجری میں پہلی بار کربلا میں قمع زنی سید علی سیستانی اپنے فتوے میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک امام حسین کا تعلق ہے، اور پھر پورا اتنا بڑا ڈسکرپشن. آیت اللہ سیستانی کا کہیں ایسا کوئی فتوا سرے سے موجود نہیں، جعلی، جھوٹا، اور یہ سب چیزیں جو ان کے نام سے اس طرح سے پھیلائیں. البتہ یہ جو واقعہ نیچے پورا لکھا ہوا یہ ایک اور حوالے سے تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے، لیکن سید علی سیستانی نے فتوے میں فرمایا، یہ کہاں سے اس کے اندر بات ڈال دی گئی؟ تو یہ بالکل ایک غلط چیز جو ہے وہ پھیلائی گئی، تو وہ آپ کے سامنے رہے. لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے ایسا کوئی فتویٰ، کہیں کوئی تصور نہیں اس قسم کے فتوے کا، ایک جھوٹی بات. اسی طریقے سے ایک اور چیز پھیلائی گئی کہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مولا غازی عباس کے حرم میں دفن کیا جائے. سن کر دوسرے مجتہد کرام جن میں سیستانی صاحب، حافظ بشیر، کہ راضی صاحب دس مجتہدین نے فیصلہ کیا کہ قورہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے گا وہ وہاں دفن کیا جائے گا، اس طرح دس مجتہدین کے نام لکھ کر قورے کی جو پہلی پرچی اٹھائی تو جس ہستی کا نام نکلا وہ کوئی مجتہد نہیں تھا، نہ اس کا نام قورے میں شامل تھا، دوسری پرچی اٹھائی اس طرح اسی ہستی کا نام نکلا، اس طریقے سے حتیٰ کہ دس کھولی گئی پرچیاں، ایک ہی ہستی کا نام تھا، اس کا نام تھا باسم کروالا، یہ باسم کروالا عراق کا نوخان ہے، مولا نے مجتہد کے بجائے ایک آزادار کو پسند کیا، آزاداری زندہ باد، اور تصدیق کرنی ہو تو نجف کے کسی بھی طالب علم سے پوچھ لیں، بالکل جھوٹا ایک ایسی بیان کر کے اور نہ پھیلائی گئی بات۔ اب دیکھیں اس طرح کے بے پناہ الفاظ تو بلکہ دینی پیرائے کے اندر جو اس طرح کی جال سازیاں ہیں ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے وہ بھی پیش ہونے والی ہیں، اس سے آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کتنی ایسی باتیں جو نا پھیلائی جاتی ہیں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت ایک طوفان کی ایک لپیٹ کے اندر ہے، لوگ بڑے اس کے اوپر قرآن و حدیث کی طرح سے اس پہ جو لکھی ہوئی عبارتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر یقین کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اب ایک اور کام کیا گیا کہ آغا سیستانی کے لحاظ سے ایک تصویر پھیلائی گئی کہ آیت اللہ سیستانی قوم زنی کرتے کروا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ اس بات کو پھیلایا گیا کہ اگر آپ دیکھیں کہ آیت اللہ سیستانی کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی ناک کے پاس ایک مسا سا ہے، یہ جو ان کی اوریجنل تصویر، جبکہ یہ صاحب جو کوئی ہیں ان کی ناک کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ دیکھیں آغا سیستانی اور کلوز اپ اور ان کا اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو اتنا زیادہ یہ چیز ہوئی کہ باقاعدہ آغا سیستانی کو ایک فتویٰ دینا پڑا کہ بھائی یہ میری تصویر نہیں ہے، باقاعدہ ان کے آفس کی طرف سے، اور کہا کہ انہوں نے تعصب کا اظہار کیا کہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہے پھیلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، سب چیزیں باتیں جو ہیں اس انداز سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اتنا ہی زیادہ معاملہ ہوا، اتنا معاملہ ہوا کہ زائرین جو بھی وہاں سے آ رہے ہیں ایسی ایسی باتیں کوٹ کر رہے ہیں آغا سیستانی کے حوالے سے، کہ آغا سیستانی کو باقاعدہ ان رائٹنگ فتویٰ دینا پڑا کہ زائرین جو اس طرح کی بہت سی باتیں ان کے حوالے سے نشر کرتے ہیں اور آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، اس وقت تک اس کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے جب تک کہ ہمارے آفس سے اس بات کی تصدیق نہ کر لی جائے۔ ہمارے سامنے کاروان میں بہت سارے ایسے افراد گئے، انہوں نے کچھ خطاب کیا۔ اچھا بعض اوقات دیکھیے ہوتا یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو جاتے ہیں اکثر جو ترجمہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ ہم خود بھی دیکھتے تھے کہ وہ بعض اوقات ترجمے کے اندر کچھ آغا سیستانی نے وہ کہا ہی نہیں جو وہ ترجمے میں کہہ رہے ہیں، بعض اوقات مجتہد بھی پہچان لیتا ہے۔ خود ایک دفعہ سفر حج پہ آغا نجم الدین تبسی وہاں پر آئے ہوئے تھے اور وہ خطاب کر رہے تھے، وہ شاید تھوڑی تھوڑی اردو سمجھتے ہیں، تو پاکستانی جو ترجمہ کرنے والے تھے انہوں نے ترجمہ کیا تو بیچ بیچ میں کئی دفعہ انہوں نے ٹوکا کہ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، آپ نے ترجمہ میں کیسے تبدیل کر دیا۔ یہ تو بعض اوقات وہیں مجتہد کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی ایسی باتیں لوگ آ کر نقل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود پوچھ کر آئے ہیں، خود آغا سے ہمارے سامنے سامنے بات ہوئی ہے اتنے پر یقین لہجے میں جبکہ وہ بات نہیں ہوئی ہوتی ایسی۔ اور یہاں تک ہوا کہ خود ہمارے استاد محترم نے اس کے اوپر باقاعدہ یہ بھی آپ سن لیجیے، ایک باقاعدہ اس موضوع پہ کلپ بھی ہے۔
دیکھیں جو زبانی لوگ فتوے پوچھ کے آتے ہیں آغا سیستانی سے، اس کے اوپر ریلائی کرنا بڑا مشکل ہوتا، کیا پوچھا گیا، انہوں نے کیا ریپلائی دیا، سننے والے نے کتنا سنا، سننے والے نے کتنا سمجھا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر اسپیشلی آپ میں سے ہر ایک کو معلوم کہ خاص طور پر آغا سیستانی زیارت کے ان تاریخوں میں جب ہمارے زائرین جاتے ہیں کتنے بیزی ہوتے ہیں، ایج بھی آپ کو پتا ہے کہ مور دین 80، دنیا بھر کی مرجعیت کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر، اور پھر زائرین سے ملاقات بھی، چنانچہ بعض اوقات جواب بہت شارٹ دیتے ہیں۔ اسی لیے جب تک کہ ریٹن میں جواب نہ ہو یا بک میں پرنٹ نہ ہو اس پر ریلائی کرنا بہت مشکل ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 5 سال سے میں چیز کو فالو اپ کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی سال میں 2-2 مرتبہ زیارت کے لیے جانے کا شرف مل رہا ہے اور مختلف قافلوں کو زیارت کے لیے جانے کا شرف مل رہا ہے اور مختلف قافلوں کو آغا سیستانی کے پاس میں نے دیکھا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ 4 ان کی ایڈوائس تو کامن ہیں جو تقریباً ہر قافلے کو وہ کرتے ہیں، 4 ایڈوائس، جن میں سے ایک یو کے میں بھی آئی تھی کہ جب لوگوں نے اردو اور گجراتی پڑھنا شروع کی تھی، یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے میں، اسے خالی ٹچ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. وہ چار باتیں جو آغاز سیستانی مور اور لیس ہر قافلے سے کرتے ہیں, چار اسپیشل ایڈوائز, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو کنفرم, کیونکہ اتنے لوگوں سے کہا, اتنا زیادہ اس کو ریپیٹ کیا کہ اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اس عظیم مرجن 21st century میں ساری دنیا اسپیشلی ویسٹ میں بیٹھنے والوں کو چار نصیحتیں کی, ان میں سے خالی ایک شروع میں بیان کر, اور وہ یہ کہ آزاداری کے انسٹیٹیوشن کو کسی طرح نقصان نہ پہنچنے دینا, اور ایک بات کا خیال کرنا کہ جیسی آزاداری تمہیں اپنے نیک بزرگوں سے ملی ہے اسی آزاداری کو مینٹین کرنا, نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا نہ اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا. اب یہ تو چار میں سے سب سے اہم اور ایام عزا کے شروع میں سب سے امپورٹنٹ نصیحت, مگر یہ چار ایڈوائس کے علاوہ باقی جو فتوے لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتے ہیں, یعنی سننے والے نے بات کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا, لیکن جب کوئی چیز آغا کی کتاب میں پرنٹ ہو جائے, جو کئی بار ایک مرتبہ نہیں تین چار بار چیک ہونے کے بعد پرنٹ ہوتی, تو یہ اس میں فتویٰ.
تو آپ نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اس مسئلے, یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ زائرین جاتے ہیں وہاں, نئی نئی وہاں سے باتیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ آغا نے نہیں کہی ہوتی, وہ غلط سمجھا ہوتا ہے انہوں نے. اسی طریقے سے آغا اسد قصیر ان کو ایک اشتباہ ہوا کہ وہ حرام قرار دیا ہے انہوں نے, تو سارے علماء نے اس کی تردید کی اور کہا کہ حلال اور حرام کا کوئی اس طرح کا کوئی فتویٰ ان کا موجود نہیں. اچھا, اب ایک سوال یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے توقف کیوں کیا ہے, فتویٰ کیوں نہیں دیا, یا تو کہہ دیں حلال ہے کہہ دیں حرام ہے. تو دیکھیے, اس کی کوئی خاص مصلحت ہے جو انہوں نے خود کہا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قیاس آرائی کرنا یہ جائز نہیں. مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ توقف کیا اس کا مطلب ہے جائز سے حرام سمجھنے لگے, یہ بھی بالکل غلط ہے. بہت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ جائز سمجھتے تھے, اب کیونکہ مستحب سمجھنے لگے ہیں اس وجہ سے بعض مصلحتوں کو یہ توقف کر لیا, یہ بھی بالکل غلط ہے. تو تمام ایسی کوئی چیزیں کہ جس کے اندر خود سے کوئی ایک نظریہ بنانا کہ آغا سیستانی نے اس وجہ سے توقف کیا ہے, وہ بالکل غلط ہے, وہ قیاس آرائی ہے, وہ اس کا کوئی حیثیت نہیں. اچھا, اب ایک سوال ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی اس مسئلے پہ کسی اور نے توقف کیا ہے اور کوئی فتویٰ نہیں دیا ہو؟ تو جی ہاں, آیت اللہ مرزا حسین نائینی نے, انہوں نے بھی توقف کیا تھا, انہوں نے بھی توقف کیا تھا. اور باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی جب ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا استاد المراجع شیخ نائینی قامہ زینی کو جائز سمجھتے تھے آغا نائینی, اور اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, تو اس میں انہوں نے جواب دیا آیت اللہ حافظ بشیر نے کہ مجھے نہیں معلوم آپ استاد کے کس فتوے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, انہوں نے پہلے قامہ زینی کے بارے میں توقف اختیار کیا تھا, بعد میں اپنی پہلی رائے کو کلعدم قرار دیتے ہوئے قامہ زینی کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا. یعنی ان کا دوسرا فتویٰ پہلے فتوے کے لیے ناسخ تھا, یعنی خود آغا نائینی نے بھی اس سلسلے میں توقف کا فتویٰ دیا ہے. اب مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کیا کریں, کیا کریں, کیونکہ ان کا اس سلسلے میں فتویٰ موجود نہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس سلسلے میں بھی مجتہد کا فتویٰ نہ ملے یا مجتہد جان بوجھ کر فتویٰ نہ دے, تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا کوئی فتویٰ اس سلسلے میں موجود نہیں. اب مجتہد کا کوئی فتویٰ اگر اس سلسلے میں موجود نہ ملے تو مقلد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ علم میں دوسرے بڑے مجتہد کے مسئلے کی طرف رجوع کرے, یا تو اس احتیاط کر لے نہ کرے اس کام کو جو وہ کرنے جا رہا ہے جس میں اس کو پاس فتویٰ نہیں ہے, یا پھر یا تو احتیاط کریں اس مسئلے میں نہ کریں, یا پھر یہ ہے کہ علم میں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے بڑے نمبر پر علم میں جو مجتہد ہے اس کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں. باقاعدہ جو تعلیقات لکھے ہیں عروۃ الوثقی پہ آغا سیستانی نے اس کی پہلی جلد میں اس مسئلے کو بیان کیا. تو اب دوسرا بڑا مجتہد کون ہے, اب یہ خود تحقیق کریں. اگر مثلا نام نکلتا ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا, وہ آپ نے ابھی سن لیا کہ وہ جائز سمجھتے ہیں بلکہ مستحب بھی سمجھتے ہیں. آیت اللہ اسحاق فیاض, وہ جائز بلکہ ثواب کے اعتبار سے نیت کے بھی قائل ہیں. آیت اللہ سعید الحکیم, وہ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی, وہ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں. آیت اللہ شبیری زنجانی وہ ایک ویسا بات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جس علاقے میں آپ کر رہے ہیں وہاں توہین مذہب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو نہ کریں، نہیں ہو رہی تو کر سکتے ہیں، اور ایران کے اندر تو کیونکہ حکم حکومتی ہے لہذا نہیں کر سکتے، جو باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی مسئلہ موجود ہے. آیت اللہ ناصر مکارم رہبر معظم کا مثلا اگر کسی کی تحقیق ہے کہ وہ دوسرے نمبر پہ ان کو سمجھتا ہے تو ان کا تو فتویٰ موجود ہی ہے، تو پھر اس کو احتیاط کرنی پڑے گی اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. ناصر مکارم شیرازی کی طرف اگر جاتا ہے وہ تو ان کا بھی فتویٰ اس کی مخالفت کے اندر موجود ہے. تو اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کے لیے معاملہ آسان ہے. یا تو آغا سیستانی کے مقلدین اس میں احتیاط کر لیں، اور اگر احتیاط نہ کرنا چاہیں ان کا دل چاہے کہ کر لیں تو وہ علم میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کریں، جو بھی انہوں نے اپنے تحقیق سے دوسرا بڑا مجتہد کی تلاش کی ہے اس کے فتوے کے مطابق عمل کریں. اچھا، اب اتنا زیادہ یہ والا مسئلہ جیسے کہ میں نے کہا کہ چھڑ گیا تھا کہ باقاعدہ رئیس اوقاف جعفریہ سید الہلال موسوی نے باقاعدہ عراق کے جو اوقاف جعفریہ کے سربراہ ہیں ان کو آ کے کہنا پڑا.
ما يشاع عن سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني من أنه حرم التطبير باطل وكذب محض، وذلك لأن سماحة السيد صرح مرارا وتكرارا أنه ساكت عن هذه المسألة، لم يحرم ولم يفتي بشيء آخر، نهائيا ساكت، وكل من ينقل لكم خلاف ذلك كذاب أو مشتبه بوضوح. نعم، بقية المراجع يصرحون بالموقف، مراجعنا في النجف عندهم تصريح بالموقف، عندنا السيد الحكيم حفظه الله، الشيخ الفيار، الشيخ بشير، هؤلاء يصرحون بالاستحباب، لأنه إذا كان تأسيا بالحسين عليه السلام فهو إظهار للحزن والتأسي وهو مستحب. السيد السيستاني أؤكد ليس له موقف من هذه المسألة أبدا، لا يقول نعم ولا يقول لا أبدا، ساكت. وعادة الفقيه لمن يسكت في مسألة شرعية المقلدين إلى أين يرجعون؟ إلى الأعلم بعده.
مسئلہ بالکل واضح ہوا آیت اللہ سیستانی کا کہ وہ اس مسئلے میں توقف کرتے ہیں اور علم میں دوسرے بڑے مرجے کی طرف رجوع کریں. اب آ جائیے امام خمینی کا نظریہ سلسلے میں کیا تھا. اچھا، جو لسٹ بنائی جاتی ہے کہ جو حرام علماء قرار دیتے ہیں اس میں اکثر لوگ امام خمینی کی تصویر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی حرام قرار دیا تھا. امام خمینی نے قمہ زنی کو حرام نہیں قرار دیا تھا، البتہ یہ کہا تھا کہ آج کل کے دور میں جو خاص کچھ حالات ہیں اس میں قمہ زنی نہ کریں، لیکن وہ حرام ہونے کا فتویٰ نہیں تھا. اور باقاعدہ جو استفتاءات کی کتاب ہے امام خمینی کے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 581، اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قمہ زنی عزائے امام حسین میں کرنا جائز ہے یا نہیں. تو جواب اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر ضرر پہنچنے کا باعث نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس زمانے میں نہ کریں. ولے در ہی زمان ہی عمل نشوت، اس زمانے میں نہ کریں. ایک پہلے کہہ دیا مانے نہ دارت کوئی حرج نہیں، اب بعد میں ایک مشورہ دیا جو کہ حرام ہونے کا مشورہ نہیں، یعنی کہ حرام نہیں ہے بلکہ صرف ایک مشورتاً بات کہی کہ آج کل کے کچھ حالات ایسے ہیں، خاص حالات، اس کے اندر نہ کریں. جو باقاعدہ استفتاءات امام خمینی جو ہے اس کی جلد نمبر 3 کے اندر آپ ہی جا کر پڑھ سکتی ہیں. اچھا، ایک اور ان کا فتویٰ ہے امام خمینی کا، اس میں بھی یہ کہا کہ در وضع موجود قمہ نہ زنند، موجودہ حالات میں قمہ زنی نہ کرے، یعنی یہ بھی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں، ایک مشورتاً فتویٰ. پھر شبی خوانی کے متعلق ہے، شبی خوانی اگر مشتمل بر محرمات و موجب بہان مذہب نہ باشد مانے نہ دارت، یعنی وہ جو شبی خوانی کے کہ اگر وہ اس میں کوئی حرام نہ ہو اور مذہب کی کوئی توہین نہ ہو رہی ہو، جو کہ سٹیج پلے وغیرہ وہاں پر کیے جاتے ہیں اس متعلق ہے، لیکن قمہ کے متعلق یہ ہے کہ موجودہ حالات میں نہ کریں. اچھا، اب یہ اس زمانے سے، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ آیت اللہ سیستانی موجود ہیں اور ان کے متعلق غلط غلط باتیں نشر کی جا رہی ہیں، خود امام خمینی موجود تھے اور اس زمانے سے جھوٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے حرام قرار دیے. اب آپ دیکھیے کہ دو مراجع ہیں, آیت اللہ ثانعی اور اس کے علاوہ آیت اللہ فقیہ امامی, وہ میں ابھی حسن فقیہ امامی ان کا بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے آیت اللہ ثانعی کا سن لیجیے, وہ کیا کہتے ہیں کہ امام خمینی نے قمازنی کو حرام نہیں قرار دیا.
اساسش عشق است, محبت است, همین عشق و محبت است که بدون اختیار انسان ها به سینه می زنن. همین عشق و محبت است که بدون اختیار انسان ها قمه می زنن. همین عشق و محبت است که انسان ها بدون اختیار زنجیر می زنن به بدنشون. البته این نکته فراموش نشه, اضافه نشه بر سنت های قبلی. سنت های قبلی سنت های حساب شده است. قمه زدن بر اونایی که قمه میزنن سنت حساب شده است. یعنی این عشق نمیشه جلوش گرفت, جلوگیری اشتباهه. عشق و علاقه است, بدون اختیار قمه میزنه به خودش, بعد هم خوب میشه. حتی این قمه زن ها سابقه هم نداره یکیشون ضرری دیده باشد. این که بعضی از آن خیال کردن این ضرر داره, این اشتباه فکر کردن. نخه اینجور نیست, نه تنها ضرر نداره بلکه نفع داره بر اونا, هم نفع روحی دارد, عقدهش کشوده می شود, علاقهش رو اظهار کرده, هم نفع بدنی دارد, مرسوم است. معمول میگن این قمه زنها اگر یک سال نزنن گرفتار سردرد می شوند, بی اختیار می زنه. این نمیشه گفت خلاف شرعه, این نمیشه گفت حرامه. ولذا امام امت بزرگترین فقیه عصر نفرمود که این حرامه, فرمود حالا در یه شرایطی اگر نزنید بهتر است, در یه شرایط خاصی. ولی بنده نظرم اینه, نخه این اصلا بدون اختیاره و باید این سنت ها بمونه.
تو آپ نے سنا کہ وہ خود بھی اس نظریے قائل تھے کہ یہ حرام نہیں ہے, البتہ موجودہ زمانے میں ان کا مشورہ تھا کہ نہ کریں. اچھا اسی طرح سے ان کا بھی سن لیجیے, آیت اللہ حسن فقیہ امام.
در اصفهان کتابی منتشر شد و در اون کتاب نوشته شده بود که سینه زدن حرام, زندگی زدن حرام, قمه زدن حرام, این عمل گفته بود حرام. کتاب چاپ شده خود دست مردم و جوان ها بود و مستند کرده بودن به امام, فتوای ایشون اینه. من رفتم و شرف شدم عراق و رفتم نجف و کشون رو زیارت کنم, رفته بودن کربلا. رفتم کربلا, شب جمعه بود و بعد از نماز مغرب ایشا که تو مدرسه یه آقای برو گردی ایشون اقامه می کردم, رفتم منزلشون ملاقاتیشون, پرسیدم قضیه را. تا من اینو گفتم ایشون خیلی ناراحت شدن و همدن به من نسبت دار. گفتم بله, من تکلیف کنی تکلیف کنی. ایشون رفتن تو هم درونی, ما اومدیم بیرون و دو مرتبه ایشون فرستادن دنبال من. رفتن تو هم درونی یه اتاقی دیگری بود و یه میده کچیکی هم بود جلوشون شسته بود هم باشده. گفتن به من نسبت دادن؟ گفتن بله. گفتن تکلیف کنی, باز دو مرتبه تحکیل چه تکلیف کنی.
تو آپ نے دیکھا کہ اس زمانے سے یہ والا مسئلہ تھا کہ لوگ اس طرح سے باتوں کو مشہور کیا کرتے تھے. تو ہمیشہ آپ کو بہت اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی باتوں میں تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے, کتنی اس کے اندر کسی صحیح بات کو تلاش کرنے کے لیے بعض وقت تگ و دو کرنا پڑتی ہے. لوگ جو سب کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کوئی ایک پوسٹ بار بار لگائی چلی جا رہی ہو تو سب لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا یہی ہوگا جبھی تو اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں, سارے لوگ ایک جھوٹی بات جس طریقے سے ایک چیونٹی آگے چلنے لگ, کوئی چوزا آگے چلنے لگتا ہے, پیچھے پیچھے سارے چوزے بھاگنے لگتے ہیں, وہ والی صورتحال ہو جاتی. تو امام خمینی کا نظریہ آپ کو پتہ چلا کہ مشورتاً منع کرتے تھے ورنہ اصلاً وہ حرام قرار نہیں دیتے تھے. اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی کا مسئلہ ہے. کچھ فتاوے میں آیت اللہ خوئی نے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا. مثلاً اگر کہا جائے کہ جناب آپ کو پیمائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو ایک مینول دیا جائے, ان شرطوں کا خیال رکھیے گا, تو کیا یہ معنی کہ یہ حرام قرار دینے کے لیے کہی گئی ہیں باتیں؟ نہیں, کہا ان کا خیال رکھو یہ اگر چیزیں اگر ہو رہی ہوں تو پھر حرام ہو جائے گی اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو جائز. اس کو حرام ہونے کے فتوے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا اب خود آغائے خوئی کی جو صراط النجات فتاوی پر مشتمل جو ان کے فتاوے ہیں وہ شیخ جواد تبریزی کا اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیے بھی ہیں صراط النجات کے نام سے, تین والیوم کے اندر ہی موجود ہے. اس میں سوال نمبر 983 اس میں یہی بات پوچھی گئی ہے کہ بہت سے مومنین اس انداز سے عزا مناتے ہیں کہ بہت سے لوگوں خون نکلنے کے مرحلے تک آ جاتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے سروں پر تلوار سے ماتم کرتے ہیں. تو آغا کوئی نے یہ جواب دیا کہ اس میں فی نفس ہی کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ امام حسین پر مصائب جو گزرے ہیں اس کے اظہار کے عنوان سے کیا جائے اور یہ جسم پر معتدن بہی ضرر کا باعث نہ بنے, بالکل واضح طور پر کہا کہ فی نفس ہی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تلوار سے ماتم کرنے میں اور قمع زنی والے ماتم میں, واضح طور پر انہوں نے کہا. اچھا اب ایک دوسرا فتویٰ جو خود ہی ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے اور جو صراط النجات کتاب کے اندر بھی ہے, اس میں متفرق مسائل میں مسئلہ نمبر 1183 اس میں بھی آغا کوئی نے یہی بات کہی کہ لا اشکال فی ذالک فی مفروض السوال فی نفس ہی, کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو کرنے کی اجازت ہے. اچھا اب دیکھیے اس طرح کی پوسٹ بنائی جاتی ہیں, آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے, پوسٹ بنائی جاتی ہے. پہلے تو دیکھیے آپ سائیڈ میں وہ ایک آدمی جو سر پہ تلوار مار رہا ہے اس پہ کراس بنایا گیا آگے